لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد. حضرت محترم، اس ماہانہ نشست کا سلسلہ الحمد للہ جاری ہے اور میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ شرکت کرنے والوں کی تعداد پہ آپ نہ جائیں. ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے جو اصل میں ہم پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک، وہ براہ راست سن لیں یا سوشل میڈیا پہ سن لیں یا کسی طرح بھی اگر پہنچ جائے تو یہ اچھی بات ہے، اور نہ بھی پہنچے تو ہمارا کام کوشش جاری رکھنا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ہمارا کام ہے دعوت دینا. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے. بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ، حکمت سے مراد ہے وزڈم، وزڈم کے ساتھ، وموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو جو ذمہ داری ہماری لگائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم دعوت دیتے رہیں، اس دعوت کو جو قبول کر لے، جو سن لے، سمجھ لے، قبول کر لے، اچھی بات ہے. نہ کرے پھر بھی ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم دعوت دیتے رہیں مسلسل. آج ہماری نشست کا موضوع ہے، فلسفہ ہے دعا، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. رمضان مبارک میں خاص طور پر دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ایک خطبہ ہے خطبہ شعبانیہ جو رمضان سے کچھ دن قبل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے کے راوی خود ملائکہ اعلیٰ امیر المومنین ہیں، اور یہ خطبہ ہمارے یہاں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی آیا ہے، دار الانوار میں بھی ہے، عیون الانوار رضا میں بھی ہے. اس کے اندر روزے کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور جو مشہور جملہ ہے وہ بھی اسی خطبے میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انفاس و کوفی ہے تسبیح و نو مقوم کی ہے عبادت، کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کی طرح ہے اور سو جانا بھی عبادت ہے. تو بہت سے لوگ سو رہے ہیں اسی لیے کہ جب سو جانا بھی عبادت ہے تو جاگنے کی کیا ضرورت ہے، سوتے رہیں. واجب نمازوں کے لیے اٹھیں، افطار کے لیے اٹھیں، سحری کے لیے اٹھیں اور پھر سو جائیں. تو ماہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے. تو اسی خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر آگے چل کے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا مستجاب ہوگی. یوں تو دعا کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا، جب چاہے انسان دعا کرے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، فواتح الجنان ہیں یا اس طرح کی اور کتابیں ہیں، ان میں رمضان کی دعائیں بہت زیادہ ہیں. رمضان میں روزانہ پڑھنے والی دعا، روزانہ دن میں پڑھنے والی دعا، رات میں پڑھنے والی دعا، ہر نماز کے بعد کی دعا، اور پہلی کی دعا، دوسری کی دعا، تیسری کی دعا، پندرہویں کی دعا، اس کے علاوہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو خاص طور پر رمضان میں کہا گیا روزانہ پڑھیں، جیسے دعائے افتتاح، دعائے ابھی حمزہ سمالی، کچھ دعائیں ہم خاص شبوں میں پڑھتے ہیں جیسے شبائے قدر میں، دعائے جوشن کبیر۔ تو یہ جو دعائیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا کلیکشن ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں دعائیں ہیں، ہر مذہب میں اور ہر مذہب کے اندر جتنے بھی مسلک ہیں ان میں بھی دعائیں ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں سب کے پاس کچھ نہ کچھ دعائیں ہیں، تو ہمارے پاس بھی دعائیں ہیں، مکتب اہل بیت کے پاس بھی دعائیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو دعائیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کسی اور مذہب سے، کسی مکتب سے آپ اگر اس کا مقابلہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں دعائیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ دعائیں آئمہ طاہرین سے آئی ہیں خاص طور پر۔ تو یہ ایک باقاعدہ لٹریچر ہے جس کو کہتے ہیں دعائیہ ادب، اور یہ جو دعائیں ہیں یہ طرح طرح کی دعائیں ہیں، کچھ تو پوری پوری کتاب ہی ہے جیسے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ امام سجاد کی دعائیں۔ تو اس قدر دعائیں ہیں، اور یہ جو دعائیں ہیں یہ یوں ہی نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ معرفت کے خزانے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ آئمہ طاہرین کو اس طرح ہم درس دینے اور تقریر کرنے اور لیکچر دینے یا خطبہ دینے کے مواقع نہیں ملتے تھے، بہت لمیٹیڈ تھے، کھل کے وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے دعاؤں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کا کام کیا، خاص طور پر صحیفہ کاملہ پورے کا پورا تبلیغ۔ صحیفہ کاملہ کی دعائیں جو ہیں وہ عام روایتی دعائیں نہیں بلکہ موضوعاتی دعائیں، خاص موضوعات پر ہیں، اور جن حالات میں امام سجاد نے وہ دعائیں پڑھی ہیں وہ بالکل معروضی حالات ہیں، کیونکہ کربلا کا واقعہ ہو گیا ہے، اس کے بعد مدینہ میں تباہی کا واقعہ بھی ہوا ہے، واقعہ ہر رہا، خانہ کعبہ کی تو بے حرمتی ہوئی ہے، خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا اور مدینہ میں اس قدر تباہی و بربادی ہوئی، اس قدر لوگ قتل کیے گئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، 3 دن تک اذان نہیں ہوئی مسجد نبی میں، اور لشکر یزید پر شہر مدینہ کو حلال کر دیا گیا، جو چاہے وہ کرے۔ کتنے صحابہ کرام اور کتنے تابعین اور کتنے ان کی اولادیں قتل ہوئیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک مایوسی کی فضا تھی، اس مایوسی کی فضا میں کوئی علمی ایکٹیویٹی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ امام سجاد نے یہ کیا کہ دعا کی محفل شروع کی، اور یہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں، یہ انہی محافل میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں جن کو آپ نے، امام سجاد علیہ السلام نے باقاعدہ لکھوایا اور اس کی 2 کاپیاں بنوائی، ایک امام باقر علیہ السلام کو دیا اور ایک نسخہ انہوں نے جناب زید ابن علی، جس کو زید شہید کہتے ہیں، ایک نسخہ ان کو دیا۔ یہ سب خیفہ کاملہ کو باقاعدہ لکھوایا اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے 2 نسخے بنا کر اپنے 2 فرزندوں کو آپ نے دیے۔ بعد میں یہ دونوں نسخے چھٹے امام کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کو ٹیلی کر کے دیکھا۔ تو اس طرح قدیم ترین اگر کتاب ہمارے پاس اصلی شکل میں بھی موجود ہے اس وقت تو صحیفہ کاملہ ہے۔ اب آپ صحیفہ کاملہ کی دعائیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ موضوعاتی دعائیں، اور ایسے ایسے موضوعات ہیں کہ جن موضوعات پر لیکچر ہونا چاہیے، تقریر ہونی چاہیے، لیکن تقریر کا موقع نہیں، تو امام نے ان کو دعاؤں میں بیان کر دیا۔ جب لوگ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ سے لو لگاتے ہیں، لوگ جمع ہوتے تھے، اجتماعی طور پر دعا پڑھتے تھے، اور ان دعاؤں میں جو الفاظ اور جملے ہوتے تھے ان کے ذریعے ان کی فکری تربیت ہوتی تھی۔ تو عام دعائیں بھی ہیں جیسے کہ توبہ کی دعا، استغفار کی دعا، مکارم اخلاق اخلاق کے صحیح ہونے کی دعا، رمضان کے استغفار کی دعا، رمضان کے وضع کی دعا، عید کی دعا وغیرہ وغیرہ، اور کچھ دعائیں بہت پولیٹیکل نیچر کی بھی ہیں، پالیسی میٹر جس کے اندر مثلا دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل ایک دعا ہے امام کی، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے حق میں دعا۔ اچھا، امام سجاد کے زمانے میں سرحدوں کی حفاظت کون کرتے تھے؟ بنو امیہ کے سپاہی کرتے تھے، لیکن امام ان کے حق میں دعا کرتے،
کیونکہ وہ جن سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ سرحدیں مسلمانوں کی سرحد ہیں، بنو امیہ کی باپ کی جاگیر نہیں ہیں۔ تو وہ جو حفاظت کر رہے ہیں دراصل اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امام نے ان کے حق میں دعا کہ اسلامی ریاست اور اس کی سرحدیں یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے نا، اس کو ہم اون کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ سپاہی تنخواہ کس سے لے رہے ہیں؟ بنو امیہ سے لے رہے ہیں۔ وہ ایک اور بات ہے کہ ان کے اقتدار میں وہی قابل ہے، ظاہر تنخواہ تو نہیں سے لے گا وہ، لیکن جو کام وہ انجام دے رہا ہے وہ کام نہایت اہم ہے۔ تو بعض دعائیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ پولیٹیکل نیچر کی دعائیں ہیں، پلس یہ کہ اس کے اندر ایک پالیسی میٹر دیا گیا ہے۔ تو دعاؤں کے ذریعے امام سجاد نے وہ کام لیا جو خطبات کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن خطبات کا ماحول نہیں تھا۔ باقی معصومین کے زمانے میں بھی ایسے ہی کہ خطبات کا ماحول نہیں تھا، انہوں نے دعاؤں کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی۔ لفظ دعا کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلی غلط فہمی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں دعا کا مطلب ہے مانگنا، اور وہ جو قرآن کے اندر آئے تھے کہ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بہت ساری چیزیں ہم خدا سے مانگتے ہیں، خدا دے ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کب سے مانگ رہے ہیں۔ ہر آدمی کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے نا مانگنے کی، تو وہ مانگ رہے ہیں لیکن وہ چیز مل نہیں رہی ہے اس کو۔ تو خدا تو کہہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو ادعونی کا مطلب یہ نہیں ہے مجھ سے مانگو، دعا کا مطلب مانگنا ہے ہی نہیں، دعا کا مطلب ہے پکارنا، دعا یعنی پکارنا، ادعونی مجھے پکارو۔ ٹھیک ہے، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے تبلیغ والی آیت، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے، اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، ہے نا، یہ دعوت بھی اسی سے ہے، دعوت، دعا، بلانا، پکارنا۔ تو دعا کا مطلب ہے پکارنا، دعا کا مطلب مانگنا نہیں۔ خدا بند عالم کہہ رہا ہے مجھے پکارو استجب لکم، میں جواب دوں گا۔ دعا کے مستجاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا جواب ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ جواب ہم سن نہیں پاتے، ہمارے کان ابھی اس قابل نہیں کہ ان کو سنیں، لیکن کچھ ایسے کان ہیں جو ان کو سنتے ہیں۔ تو دعا میں مانگنا شامل بھی ہے، دعا میں مانگنا بھی شامل ہے۔ انسان اگر خدا سے نہیں مانگے گا تو اور کس سے مانگے؟ سب سے بہتر یہی کہ انسان خدا سے مانگے۔ لیکن دعا کا مطلب مانگنا نہیں، اور ایسی بات دعائیں ہیں جس میں کوئی چیز نہیں مانگی گئی ہے۔ جیسے ایک دعا ہے جس کو امام خمینی نے اپنے توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قنوت میں یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ العلی الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات سبع ورب الارضین السبع وما فیهن وما بینهن وهو رب العرش العظیم، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا چیز مانگی گئی ہے اس میں؟ کوئی چیز نہیں مانگی گئی، یہ بھی دعا ہے، کوئی چیز مانگی نہیں گئی ہے، لیکن دعا ہے یہ۔ اچھا، ابھی رمضان میں آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے، دعائے جوشن کبیر جو ہے اس میں 100 فصلیں ہیں، 100 فصلیں ہیں، 100 حصے ہیں، اور ہر حصے میں اسماء الحسنیٰ ہیں، 10 اسماء الحسنیٰ ہیں، 10 اللہ کے نام ہیں، اور بس ان کو پڑھتے تھے، یا اللہ یا رحمان یا علیم یا کریم یا علیم۔ مانگی کیا چیز گئی ہے؟ کوئی چیز نہیں مانگی گئی، 100 فصلوں میں 1000 اسماء الحسنیٰ کا ورد کر رہے ہیں، اور مانگنے والی کوئی چیز ہی نہیں۔ اب 1 گھنٹے تک آپ 1000 نام اللہ کے لے رہے ہیں، اور شب قدر بھی ہے، تو کیوں نہ کچھ چیز مانگ بھی لی جائے۔ تو علماء نے کیا کیا ہے کہ ایک دوسری دعا اس کے بیچ میں ایڈ کر دی، ہر فصل کے بعد ہم کہتے ہیں سبحانہ کا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، تو دس از ناٹ پارٹ آف دی مین ٹیکسٹ، یہ الگ سے ایک اضافی دعا ہے جو اس کے اندر شامل کر دی گئی ہے کہ شب قدر ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو مانگنا چاہیے۔ تو مانگنے میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز ہے جہنم سے نجات، خلص نامن نارے یار، جہنم کی آگ سے نجات۔ تو ایک چیز مانگنے والے بھی شامل ہو، ورنہ جو اصل دعا ہے اس کے اندر کوئی چیز مانگی نہیں گئی، کیا وہ دعا نہیں ہے؟ وہ دعا ہے۔ تو اصل پہ تصور یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس کو اسماء الحسنیٰ کے ساتھ، اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارے، بس مانگنا چاہے مانگ بھی لے، کوئی حرج نہیں مانگنے میں، لیکن پکارنا ہی دعا ہے، چاہے اس میں کوئی چیز نہ مانگے۔ اچھا، ہمارا جو عام طور پر وہ رجحان ہے وہ مانگنے پر زیادہ ہے، اور ایک لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہر نماز کے بارے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، کار دے دے، کوٹھی دے دے، لائسنس دے دے، پرمٹ دے دے، اسلام آباد میں پلاٹ دے دے، امریکہ کا ویزا دے دے، کسی کو رشتہ چاہیے، کسی کو پروموشن چاہیے، کسی کو جاب چاہیے، اولاد چاہیے۔ تو مانگنے 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 سے شروع ہوتی ہے ہماری دعا، اور مانگنے میں ختم ہوتی ہے ہماری دعائیں جو ہیں وہ سرپند میں مطالبات کی ایک فہرست ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے، نئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہی لسٹ لے کے ہم لوگ جاتے ہیں، حج پہ جا رہے ہوں یہی لے کے جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں پھر یہی لے کے جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں پھر یہی لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے مانگتے ہیں۔ جب کوئی خرابی ہے کیا؟ کوئی خرابی نہیں ہے، انسان اللہ سے نہیں مانگے گا، کسی سے مانگے گا؟ کوئی بظاہر خرابی کوئی نہیں ہے اس کے اندر، نہ پتہ نہ خاصہ میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں کہ نہ مانگے۔ تو ہاں، البتہ میں ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں، آپ غور کیجئے کہ وہ مادی ہے یا مانوی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مادی چیزیں زیادہ مانگ رہے ہیں یا مانوی چیزیں زیادہ مانگ رہے ہیں؟ بھائی، مانوی چیزیں بھی تو مانگنے کی ہے نا، وہ کب مانگیں گے؟ جیسا کہ تھا میں خطبہ شامانیہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس خدا سے دعا کرو، بس اللہ، اللہ سے دعا کرو، طلب کرو، سوال کرو، کس چیز کا؟ کہ نیتیں صادقہ، کہ نیتیں جو ہیں وہ صادق ہوں، اس کی دعا کرو۔ بقلوب طاہرہ، اور دلوں کی پاکیزگی کی دعا کرو۔ یہ دعا تو ہم کر ہی نہیں، یہ ہماری فہرست میں شامل ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نیتوں کے صاف ہونے، دلوں کے پاکیزہ ہونے کی دعا کریں، بھی تو دعا ہے۔ تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہیں زیادہ تر مادی، مانوی نہیں۔ اچھا، مادی چیزیں خدا سے مانگنے میں کوئی قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں، لیکن مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کانسیپٹ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اولا تو دعا میں ضرورت نہیں ہے کوئی چیز طلب کرنا، لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہیں خدا سے، اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ کیا ہم ایسا تو نہیں کہ شر کو طلب کر رہے ہیں؟ ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ شر کو اس طرح طلب کرتے ہیں جس طرح خیر کو طلب کرنا چاہیے۔ اچھا، ایسے کون لوگ ہیں بھلا جو شر کو طلب کرتے ہوں اس طرح جس طرح خیر کو طلب کرنا چاہیے؟ جی، ایسے لوگ ہیں، شاید ہم بھی ہوں، کہ جس چیز کو ہم خدا سے طلب کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں اولاد میں بڑا بڑا ایشو ہے، اگر کسی کی شادی ہو گئی دو چار سال تک اولاد نہ ہو، بس وہ ٹینشن میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ وہ لڑکی بیچاری جو وہ خاتون تو اور ٹینشن میں آ جائیں گے۔ اچھا، اب وہ جناب دعا تو کریں گے، ان کی دعا میں سر فہرست جو ہے وہ اولاد ہو، ٹھیک ہے؟ اور اولاد میں بھی پھر مزید کچھ لوگ اولاد نرینہ کی دعا کرواتے ہیں، مسجدوں میں بھی جا کے کرواتے ہیں کہ اللہ اولاد نرینہ عطا کرو، زرینہ ہو جائے تو ناراض ہونے لگتے ہیں کہ زرینہ کیوں ہوں گے، نرینہ کی دعا کی تھی، تو اولاد میں کہتا ہوں اولاد نرینہ ہو یا زرینہ، اصل میں اولاد کمینہ نہ ہو. جو ہم سے کہا گیا اصل دعا کرنے کے لیے، کیونکہ اولاد کی جو ہم دعا کرتے ہیں ہمیں کیا پتا اولاد خیر ہے یا شر، کیا پتا اولاد شر ہو جائے، کیا پتا وہی اولاد ہمیں گھر سے نکال باہر کرے، کیا پتا وہی اولاد اور کچھ ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے انسان کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے. پھر بہت سارے اولادیں ہیں نا کہ جنہوں نے ایسے کام کیے، اولاد ڈاکو بن گئی، اولاد موبائل سنیچر بن گئی، اولاد کار سنیچر بن گئی. تو ماں باپ تو چاہتے تھے اولاد جو ہے پوزیشن لے، گولڈ میڈل لے، اخبار میں تصویر آئے، فخر سے دکھائیے میرے بچہ لے گئے، تصویر آئی ہے لیکن ایسا کپڑا ڈالا ہوا ہے اندر بیٹھے گئے، اب وہ دکھائیں گے یہ دیکھیں ہمارے بچے کی تصویر آئی ہے اخبار کے اندر. اللہ تو والدین چاہتے تھے کہ اولاد جو ہے وہ نیک بنے صالح بنے. تو اولاد اگر فرض کرے غیر صالح بن جائے تو اس دنیا میں بھی مصیبت ہے، اس دنیا میں بھی مصیبت ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس طرح دعا کرو، اللہم ارزقنا اولادا صالحا، اللہ صالح اولاد تھا، صالح اولاد جو ہے وہ خیر ہے، نرینہ خیر نہیں. نرینہ میں دونوں طرح کا چانس ہے، خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ دعا کریں اللہم ارزقنا اولادا صالحا، اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، تو صالح اولاد جو ہے وہ خیر ہے، بلکہ صدقہ جاریہ ہے. تو مادی چیز اگر کوئی طلب کرتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے اس کے اندر خیر اور شر دونوں ہے یا نہیں. اگر شر کا امکان بھی ہے تو کم از کم خدا سے حسن ظن رکھے اور یہ پروویژن رکھے اس کے اندر کہ اگر شر ہو تو خدا اس کی دعا قبول نہ کرے. یہ چھوٹی سی دعا میں نے بعض تعقیبات کی کتابوں میں دیکھی، حضرت علی سے منسوب ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وار الہ میں نے ایک کام کو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگر اس کام کے اندر میرے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہو تو میرے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں، اور اگر میرے اس ارادے کے اندر دنیا یا آخرت کا شر ہو تو مجھے میرے ارادے میں ناکام کر دیں، ہاں یہ بات مجھے کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. اگر شر کا امکان ہو، کیونکہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں خیر ہے یا شر ہے، اگر اس میں شر ہے تو میرے ارادے میں مجھے ناکام کر. اچھا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ناراض ہوتے ہیں، خدا قبول نہیں کرتے، کم از کم خدا سے اس نے زندہ رکھے نا کہ اگر خدا قبول نہیں کر رہا ہے کیا پتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہو اس لیے خدا قبول نہیں کر رہے، نہیں فوراً ہم شکایت شروع کر دیں. تو دیکھیں مادی چیزوں کے اندر خیر اور شر دونوں کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم مادی چیزوں کی دعا کر رہے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ایسا نہ ہو اس میں شر. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مادی ضروریات کیا ہیں، ان کا علم خداوند عالم کو پہلے سے ہے. جو بھی ہمارے مادی ضروریات ہیں خدا جانتا ہے نا، خدا نے ہمیں خلق کیا، ہماری ضروریات کو خدا ہی نے خلق کیا. اچھا وہ ہماری ضروریات پوری بھی کر رہے ہیں. ہم تو جب اس دنیا میں آئے تھے اس وقت کسی قابل ہی نہیں تھے، بات ہم نہیں کر سکتے تھے، چل ہم نہیں سکتے تھے، دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں روٹی بریانی قورما یہ چیزیں ہم بھی کھا سکتے تھے. تو اس وقت جس کیئر کی ضرورت تھی جو ہم خود نہیں کر سکتے، جس قسم کی غذا کی ضرورت تھی، جس قسم کے لباس کی ضرورت تھی، وہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے خداوند عالم نے مہیا کر دیا. کیا ہم نے وہ چیزیں خدا سے مانگ کے لی تھی؟ بار اللہ ہمیں محبت کرنے والے ماں باپ عطا فرما تو خدا نے ہمیں ماں باپ دے دی. کیا ہم نے خدا سے یہ دعا کی ہے کہ بار اللہ ہمیں دو آنکھیں عطا فرما، اللہ نے آنکھیں دے دی، یا اللہ ہمیں دو ہاتھ عطا فرما، اللہ نے ہاتھ دے دی، اللہ نے بغیر مانگے بھی دے دی. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی ضروریات یہ ہوں گی اور یہ اس طرح پوری. بس جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں ان سب کا علم خدا کو ہے، ہم مانگے نہ مانگے وہ چیزیں دے دیتا ہے, جو خدا کو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے, جو خدا کو نہیں مانتا کسی مذہب کو نہیں مانتا اس کو بھی خدا دے رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے مانگ کے نہیں لی ہیں خدا سے, یہ خدا خود ہی دے رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں, وہ ایک خاص ٹائم پہ خود ہی ہونا ہے اس کو, ہماری کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ کوشش سے ہوتا بھی ہے لیکن بعض جگہوں پہ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ خدا کے علم میں پہلے سے ہے, آپ مانگے نہ مانگے وہ چیز مل جائے. پھر دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب مانگنا ہے ہی نہیں, یہ تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانگی چیز مانگے, اگر مانگنا چاہتے ہیں تو آخرت میں نجات مانگے آپ. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین, دعا یہ دعا مانگے, وفی الآخرت شفاعت الحسین, یہ دعا مانگے. معصوم علیہ السلام سے جو دعائیں آئی ہیں, دعائے کمیل ہے, حمزہ سمالی ہے اور دعائے کتا ہے, بہت ساری دعائیں ہیں. میں نے کہا نا ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس, ان میں آپ غور کریں کہ کیا کوئی مادی چیز مانگی گئی ہے, کہیں کوئی چیز کار کوٹی بنگلہ پروموشن رشتہ ایسی چیزیں مانگی گئی. ہاں اولاد کی دعا بھی اگر ملے گی تو اولادن صالحہ ملے گی. تو دعا اجمال میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ قوی جوارحی, بار اللہ ہمارے اعضاء و جوارح کو طاقتور بنا دیں. اچھا کیوں بنا دیں؟ کسی کو پنچ مارنے کے لیے نہیں, اس لیے بنا دے تاکہ میں تیری اطاعت کروں, تیری فرما برداری کروں. مقصد جو ہے وہ مادی نہیں ہے, مقصد جو ہے وہ معنوی ہے. تو مادی چیزیں ہم نہیں دیکھتے اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں کہیں پر کوئی مادی چیز مانگی ہے, مانگنی چیز مانگی ہے. اور اگر کوئی مادی چیز آپ کو نظر بھی آئے گی تو اس کا ہدف جو ہے وہ مانوی ہے. دعا افتتاح ہے رمضان و روزانہ پڑھنے کے لیے تاکید ہے, اس میں ایک جگہ ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, اے اللہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں, رغبت رکھتے ہیں ایک حکومت کی طرف, ایسی حکومت جو عزت والی حکومت ہو. حکومت کو طلب کیا گیا نا, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, ایک ایسی حکومت جو عزت و آبرو والی ہو. کیوں؟ تاکہ ہم اس میں جا کے ڈپٹی کمشنر لگ جائیں؟ نہیں, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہل و تذل بها النفاق و اہل, تاکہ اس میں اسلام کو سربلندی حاصل ہو, کفر و نفاق کو اس کے اندر سرنگی نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو مقاصد دیکھیں کیا ہے. مقاصد جو ہے وہ مادی نہیں, مقاصد جو ہے وہ معنوی ہے. تو یہ جو دعائیں ہم لوگ صبح شام دوپہر کر رہے ہیں, اصل میں یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمارے مطالبات کی ایک فہرست ہے. وہ پوری ہو بھی جائے تو اور نئی فہرست آ جائے, پھر وہ پوری ہو جائیں گی ایک اور فہرست آ جائے. اسی لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ دعائیں پریفر کریں جو آئمہ طاہرین سے آئیں. ان دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ معرفت کا ایک خزانہ ہے, اس کے اندر معرفت ہے, اس کے اندر توحید ہے, اس کے اندر خداوند عالم کو کن اسماء الحسنیٰ سے پکارا گیا ہے. یہ ہر دعا کا ایک بڑا حصہ ہے معرفت. ایک بحث بھی ہے کہ بعض آئمہ طاہرین کی طرف سے دعائیں بھی آئی ہیں اور بعض خطبات بھی آئیں, جیسے حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں بھی آئی ہیں اور حضرت علی کے خطبات بھی آئیں. تو معرفت کا خزانہ خطبات میں زیادہ ہے یا دعا اور مناجات میں زیادہ ہے؟ لفظ مناجات بھی آتا ہے, مناجات کا مطلب ہے نجوا, کا مطلب ہے چپکے سے کوئی بات کہنا. مناجات یعنی ایک بندے کا خدا سے گفتگو کرنا, راز و نیاز کرنا, بات کرنا. تو ایم اے تارین سے مناجات بھی آئی ہیں، حضرت علی سے مناجات بھی آئی ہیں، دعائیں بھی آئیں اور خطبات بھی آئیں. تو معرفت کا لیول خطبات کے اندر زیادہ ہے یا دعا مناجات پہ زیادہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا مناجات پہ معرفت کا لیول زیادہ ہے، بے شک دونوں علی علیہ السلام کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خطبات وہ ہیں جن میں حضرت علی نے عام لوگوں سے گفتگو کی، اور جب عام لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے عقل کے لیول کے مطابق کرتے ہیں، اور دعا مناجات میں انہوں نے خدا سے گفتگو کی. جب وہ خدا سے گفتگو کرتے ہیں تو اپنی معرفت کے لیول کے مطابق کرتے ہیں، اس کا لیول زیادہ ہے. تو ان دعاؤں کے اندر جو معرفت کی باتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ پڑھ لیں، کیا دعا ہے، آپ کسی کو دے بھی سکتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس دوست ہیں نا، جہاں کسی سے بات چیت ہوتی ہے، فوراً اس کو تیجانی سماوی کی کتاب دیتے ہیں. بھائی ہر آدمی تیجانی سماوی کی کتاب پڑھنے والا نہیں ہوتا، اس کو اپنے مذہب کا کچھ نہیں پتا، وہ کیا مناظرے کی کتابیں پڑھے گا، اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں باتوں پر. ہر آدمی مناظرے والا نہیں ہوتا، نہ اس کا اتنا مطالعہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کو تیجانی سماوی کی کتاب دے دیں، یا اس طرح کی اور کتابیں جو ہے مناظرے والی. نہیں، میں نے اپنے بعض دوستوں کو دعائے کمیل دی، اتنے خوش ہوئے وہ. دعائے عرفہ دی کسی کو، اتنے خوش ہوئے وہ. یہ اتنی زبردست دعا ہے دعائے کمیل. ایک ہمارے دوست تھے کالج میں، ہمارے ساتھ پڑھاتے تھے، دیوبندی تھے، اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے، دیوبندی مسلک کے تھے، ایک مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے. میں نے ان کو دعائے کمیل دی، لے کر گئے، پڑھ کر آئے. عربی عربی بہت اچھی تھی ان کی، قرآن پہ بڑی اچھی نظر تھی. اتنا خوش ہوئے، کہہ لیں گے بہت زبردست دعا ہے یار یہ. پھر کہہ لیں گے اس میں شیو والی تو کوئی باتیں نہیں. میں نے کہا کیا مطلب شیو والی بات کیا ہوتی، ایک دم بیچ میں ماتم شروع ہو جائے. تو ان کو یہ بات ذرا عجیب لگی کہ شیو میں ایسی دعائیں جس کے اندر توحید اتنے ہائی لیول پہ جا کر بیان ہوئی ہے، تو شاید وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شیعوں میں توحید بہت کمزور ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے شیعہ معاشرے کے اندر اس وقت توحید بہت مظلوم ہے. سب سے کمزور نعرہ جو ہے وہ اللہ اکبر کا ہے، سب سے کمزور آواز نعرہ تکبیر میں نکلتی ہے. تو اور بہت ساری چیزیں، ایک امام بارگاہ میں گیا میں، بہت بڑا گراؤنڈ بھی ہے اس کا، تو دیوار پہ کسی نے یہاں سے وہاں تک بہت سارے نعرے لکھ دیے. اس میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، اس کا اینڈ ہوتا ہے لبیک خامنائی. اچھا، لیکن اللہم لبیک لکھنا بھول گئے، سارے لبیک لکھ دیے، اللہم لبیک نہیں. تو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے شیعہ معاشرے میں توحید بہت مظلوم ہے. میں ایک دفعہ مجلس پڑھنے کے لیے ہے ایک جگہ، پتہ نہیں رمضان کا ایام تھے یا کیا تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے. تو میں نے مجلس شروع کی اور توحید پہ شروع. اچھا، بہت دیر تک سناٹا رہا، لوگ تو شک سے دیکھنے لگے، پتہ نہیں شیعہ بھی ہے یا نہیں ہے، کس کو بلا لیا پڑھنے کے لیے. تو صلوات رات تو ذرا مشکل سے پڑھتے رہے. تو یہ حال ہے کہ اگر آپ توحید کی بحث چھیڑ دیں نا کہیں پر، تو لوگ سناٹے میں آ جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو آپ دیکھیں توحید کس لیول کی ہے اس کے اندر. صحیفہ کاملہ پڑھیں دعائیں اس کی، دیکھیں توحید کس لیول کی. امام حسین علیہ السلام کا خطبہ جو وہ ہے خود امام حسین دعا عرفہ پڑھیں، کس لیول کی توحید ہے وہ. آپ رمضان کی دعائیں پڑھ لیں، روزانہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں، ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ توحید بہت ہائی لیول پہ نظر آئے گی. توحید کی حفاظت جو ہے وہ پیغمبر نے اور اہل بیت پیغمبر نے تو کیا، اور کون کریں گے؟ کفار مشرکین کریں گے یا اہل بیت کے مخالفین کریں گے؟ نہیں، توحید کی حفاظت انہوں نے کی. اور خود مولا علی نے جس لیول پہ جا کے توحید کی باتیں نہج البلاغہ کے اندر کی. تو ہماری جو دعائیں ہیں آئمہ طاہرین سے جو آئی ہیں، ان کے اندر بہت ہائی لیول کی توحید ہے، معرفت خدا ہے، معرفت کی باتیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر توبہ اور استغفار ہے. توبہ اور استغفار ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر بھی کروں. استغفار، توبہ. اب توبہ استغفار کا مطلب ہی ہم نے یہ لیا ہوا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 150 سال. یا ایک آدمی دعا کر دیتا ہے، یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، لوگوں نے کہا آمین، معاف. صغیرہ و کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ وہ ہے جو ایک کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے. کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں واضح طور پر عذاب یا جہنم کی پیشن گوئی آئی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے. ایک کافی ہے، اگر ایک کبیرہ گناہ انسان کر لے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے نہیں کیا نا وہ کبیرہ ہے. مثال کے طور پر قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، ہم نے تو کبھی قتل نہیں کیا. شراب پینا کبیرہ گناہ، ہم نے تو شراب پی نہیں. اچھا، صبح شام دوپہر جھوٹ بولنے، یہ کبیرہ گناہ ہے نہیں؟ اس پر تو لعنت آئی ہے قرآن میں، لعنت اللہ علی الکاذبین. غیبت کر رہے ہیں کبیرہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے گناہ ہم کبیرہ کر رہے ہیں؟ اب کتنے کر چکے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اب ایک جنرل اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیے ہیں ہمارے پاس کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریکال آل آف دیم. تو جانتا ہے، تیرے پاس پوری لسٹ موجود ہے، بس سلیکٹ آل اینڈ ڈیلیٹ آل کر دے. تو ہم سمجھتے ہیں ایک ہی کمانڈ سے سارا کام ہو جائے، یہ بڑی غلط فہمی ہے. آپ دیکھیں دعائیں، دعائیں کمائے تو آپ لوگوں نے بہت سنی بھی ہوگی. رمضان میں پڑھنے والی ایک دعا ابھی حمزہ سنبھالی بھی نام سجاد سے آئی، اس بدن بڑی ہے، 40 منٹ کی ہوگی. اچھا، جو لمبی دعائیں ہیں 40 منٹ والی، اگر آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ دو نشستوں میں پڑھ لیں، تین نشستوں میں پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں. تو دعائیں ابھی حمزہ سنبھالی دیکھیں آپ، کیسے کیسے جملے ہیں اس کے، کس طرح انسان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، ان پر شرمندہ ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے، پھر خدا سے آئندہ نہیں کرنے کا عہد کرنا چاہیے. اچھا، خدا کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اپنے عہد پر باقی بھی رہنا چاہیے، پھر کہیں جا کے ان کے گناہ جو ہے وہ معاف. یہ طریقے، یہ میتھڈ جو ہیں وہ دعاؤں کے اندر میں، اس طرح دعا کرو، اس طرح استغفار کرو، اس طرح توبہ کرو، پھر تمہاری توبہ جو ہے قبول ہوگی. تو وہ آداب سکھائے گئے، ایک تو معرفت کی باتیں ہیں اور دوسری طرف توبہ اور استغفار اور اس کے آداب جو ہیں وہ بتائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت، تربیت کے پہلو دعا مکارم الاخلاق ہے، صحیح پہ کاملہ میں امام سجاد کی، اس میں بتایا گیا اصل میں مکارم الاخلاق کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، مکارم الاخلاق کیا ہوتا ہے، اخلاق کا کون سا وہ لیول ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے دعا کے اندر، دعا مکارم الاخلاق. یا دعا افتتاح کی میں بھی بات کر رہا تھا، دعا افتتاح کے اندر اس میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں، اللہم انا نشکو الیک، اے اللہ ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں، شکایت کہ فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا، کہ تیرا نبی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تیرا ولی جو ہے وہ غیبت میں ہے، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے، اتنے ہر طرف سے سر اٹھا رہے ہیں. تو یہ بھی اسی آپ کو دعا کے اندر چیزیں مل جائیں. اس طرح تربیت کے پہلو ہماری فکر کو ڈیولپ کرنے کے لیے مایوس نہ ہو حالات سے. اس لیے ہم سے کہا گیا کس طرح دعا کریں. الحمدللہ الذی یمن الخائفین, تو شروع کے کچھ جملہ خطبے میں بیان کیے. تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے خوفزدہ لوگوں کو امان عطا کی, وینج الصالحین صالحین کو نجات عطا کی, ویرفع المستضعفین مستضعفین کو بلند کیا, ویذہب المستکبرین اور مستکبرین کو ذلیل و خوار کیا, ویولک ملوکا ویستخلف آخرین. کیسے بڑے بڑے حکمران بادشاہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, انا ربکم الاعلیٰ کہتے تھے, خدا نے ہلاک کر دیا, ان کی جگہ دوسروں کو لے آیا. اب ہے یہ دعا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس دعا کے اندر ہماری تربیت ہو رہی ہے, چاہے مایوس نہ ہو حالات سے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ خدا من العالم نے مظلوم قوموں کی مدد کی, ظالموں کو نفس و نابود کیا ہے, راج بھی ہو سکتا ہے. وہ باتیں جو ہیں وہ اس کے لیے دعائے ندبا وہ ایک الگ موضوع ہے, بالکل ڈفرینٹ, کہ اس کے اندر ایک مومن اپنے امام کے, اپنے سرپرست کے, اپنے ولی کے فراق میں کس طرح تڑپتا ہے, کس طرح وہ روتا ہے, کس طرح ان کو یاد کرتا ہے. ندبہ یعنی نوحہ, کس طرح نوحہ کرتا ہے. اچھا, اب اس کا تعلق تو امام کی معرفت سے ہے نا, جتنی معرفت ہوگی اتنی ہم ان کی کمی کو محسوس کریں گے. اب معرفت ہماری ہے نہیں تو اس کمی کو ہم محسوس ہی نہیں کر رہے, ہمارا کوئی کام رک ہی نہیں رہا ہے امام کی غیبت کی وجہ سے, سارے کام تو ہمارے ہو رہے ہیں, شادی بیاہ نوکری ایجوکیشن بزنس ہر چیز سارے کام چل رہے ہیں. تو جب سارے کام ہو رہے ہیں کہیں رکاوٹ آئی نہیں رہی ہے تو ہمیں امام کیوں یاد ہیں یا ان کی کمی کیوں محسوس ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ اب امام زمانہ کا نام لیتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں تو ہمارے آپ کو آنسو آتے ہی نہیں. اچھا, آنسو بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آنسو کو دوسرے آنسو کی جگہ کیش کرواتے ہیں. آنسو بھی مختلف ہے نا, دیکھیے ایک آنسو وہ ہے جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہاتا ہے, یہ بہت مقدس ہے, اس کی بہت فضیلت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے, وہ آنسو نکل نہیں رہے ہمارے, دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے, شقاوت قلبی آ گئی, تو وہ گناہوں کو یاد کر کے آنسو نکل نہیں پا رہے. دوسرا آنسو وہ ہے جو امام زمانے کے فراق میں انسان بہاتا ہے, وہ بھی نہیں نکل رہے کیونکہ وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو رہی کہ ہم محسوس کر سکیں. کہہ تو نہیں زبان سے عزیز علیہ ان ارا الخلق ولا ترا, کتنا سخت ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی زیارت سے محروم ہوں. کہہ رہے لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی. تو وہ آنسو جو گناہوں کی وجہ سے انسان بہاتا ہے وہ اور ہے, امام زمانہ کے فراق میں اگر بہائے گا تو وہ اور ہے. یہ دونوں آنسو ہمارے نکل نہیں رہے. ایک تیسرا آنسو ہے جو مصائب کربلا, مصائب سید و شہدا پہ بہاتے ہیں, وہ بچپن سے چونکہ پریکٹس ہے اس لیے وہ جلدی نکل آتے ہیں. تب ہمارے علماء نے یہ کیا ہے کہ ایک دعا پڑھتے ہیں کوئی, بیچ میں ایک دم جناب سکینہ کے مصائب بیان کر دیں گے تو تھوڑے آنسو نکل آئیں گے ظاہر ہے. اب وہ جو آنسو نکل آئے نا اس کو فوراً کیش کروا لیا, کہ جیسے آنسو نکل آئے تو بعض لوگوں کو اس طرح پڑھتے ہیں, فوراً کہتے ہیں کہ یا اللہ ہو یا مطلب اس طرح, اس کو فوراً اس طرح دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. یا دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ یہ مصائب پڑھتے ہیں, تھوڑا سا وہ والے آنسو نہیں نکل رہے ہیں جو امام زمانے کے فراق میں نکلنے چاہیے. تو وہ مختلف طرح کے مصائب کا امام سجاد نے دعاؤں کی محفل رکھی, صحیفہ کاملہ پوری کتاب اسی کی ہے ظاہر ہے. جتنی دعائیں صحیفہ کاملہ میں ہیں کسی ایک دعا کے ایک جملے میں کربلا کے مصائب نہیں, حالانکہ امام سجاد اگر مصائب بیان کرتے تو کیا بات تھی. ان دعاؤں میں انہوں نے مسائل بیان نہیں کیے. پھر میں عرض کروں میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے پریکٹس ہے غلط ہے, میں تو یہ کہہ نہیں رہا ہوں صحیح غلط, میں صرف سوچنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ امام سجاد نے اتنے دعائیں پڑھی, کربلا کا کوئی ایک جملہ نہیں پڑھا اس کے اندر, جبکہ کربلا کے واقعے کے بعد کی دعائیں نا ساری. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کربلا کے وہ صاحب کو یاد کر کے رلائے اور پھر ایک دم یا ستار ہو یا غفار ہو پہ آ جائیں. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط نہیں کر رہا ہے, میں نہیں کہہ سکتا غلط ہے, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ والے آنسو کب نکلیں گے جو گناہوں کو یاد کر کے نکلتے ہیں, وہ آنسو کب نکلیں گے جو امام زمانہ کے فراق میں نکلتے ہیں, وہ بھی جانے چاہیے نا. تو بہرحال جو دعائیں ہیں ہر دعا کے اپنا موضوع ہے, اس لیے ہر دعا کی اپنی کیفیت ہے, جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. سارے سارا جو لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, اب اتوار کو بہت سے علاقوں میں آج کل دعا ندوا ہو رہی ہے, وہ جو دعا ندوا میں شرکت کر رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں ان کے ذہن میں کانسیپٹ کچھ اور ہے. زیادہ تر لوگوں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کی محفل ہے, اتنے مومنین آئیں گے ہمارے گھر میں دعا پڑھیں گے, برکت ہوگی, کچھ یہاں سے بلائیں دور ہو جائیں گی, مرادیں پوری ہو جائیں گی, اچھا ہے مومنین آ جائیں ہمارے گھر میں اور وہ دعا ندوا رکھ لیتے ہیں, اس کے اندر ذرا ریفریشمنٹ وغیرہ بھی اچھا انتظام کر دیتے ہیں, لوگ بھی کافی تعداد میں آ جاتے ہیں. تو وہ جو کانسیپٹ ہے دعا ندوا کا, جس میں ندوا والا پہلو ہے کہ فراق امام میں ایک مومن کس طرح تڑپتا ہے, وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب وقت نہیں رہا, یہیں پہ میں رکتا ہوں کہ اس دعا کے فلسفے کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم دعا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اتنی لمبی لمبی دعائیں تو کچھ اس کا حاصل بھی ہو, کچھ معرفت میں اضافہ ہو, گناہوں میں کمی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہو ہماری, ان دعاؤں کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے. کوشش کریں کہ وہی دعائیں پڑھیں جو معصوم جن مصراب سے آئی, سیف سائڈ ہے, اس کے جملے اس کی عبارتیں بڑی نپی تلی ہیں. مبادل الجنان میں جگہ ہے, امام نے کسی سے کہا کہ کہو یا مقلب القلوب, اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار, امام نے کہا میں نے کہا تم سے والابصار کو, میں نے یہ کہا نا یا مقلب القلوب کو, بعض جگہوں پر یا مقلب القلوب والابصار بھی ہے, لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یا مقلب القلوب کو, تو اتنا ہی کہو, تم نے اپنی طرف سے یا مقلب القلوب والابصار کہہ دیا. تو جتنا کہا گیا ہے نا وہ بہت جچے تلے الفاظ میں کہا گیا, تو وہ جو دعائیں اس کا اہتمام ہم کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر اور کتنی حکمتیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر اور کتنی معرفت کے پہلو ہیں, جہاں تک ہماری ظاہری آنکھ پہنچ بھی نہیں رہی ہے. تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے, آج امام خمینی کی برسی بھی ہے. تو ایران میں بعض جو لبرل لوگ تھے خمینی کے زمانے میں, وہ کہتے تھے یہ کیا لوگوں نے بنا لیا یہ دعاؤں کی کتابیں ساتھ رکھنا بھلائی, مبادل الجنان لے کے بیٹھ گئے. بھائی کرنے کے لیے اور بہت سارا کام ہے, اگر مبادل الجنان کے سارے اعمال کر لیں پھر تو نہ آپ نوکری کریں نہ آپ تعلیم حاصل کریں, بس اسی کو لے کے بیٹھے رہیں, یعنی مذاق اڑا رہے. تمام خمینی نے اس پر سخت ریئیکٹ کیا, آپ نے فرمایا جو لوگ دعاؤں کی ان کتابوں پہ اعتراض کرتے ہیں وہ جاہل ہیں, وہ ان کی حقیقتوں سے واقف بھی نہیں ہیں. یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں کس قسم کے انسان تیار کرتی ہیں وہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ یہ دعائیں کس طرح کے انسان بناتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید دعا کا مطلب کوئی منتر ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں اور دوہرا رہے ہیں, اور دس مرتبہ پڑھ لیا, سات مرتبہ پڑھ لیا, اکیس مرتبہ پڑھ لیا, پچیس مرتبہ پڑھ لیا. نہیں, جو چیزیں جتنی مرتبہ پڑھنے کے لیے کہی گئیں اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے, اور معصومین علیہ السلام سے اگر آئیے تو پڑھے, ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن ایک مثال دے دوں میں, دے کے ختم کروں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے ہمارے لیے دعا کیجیے گا دعائے صحت. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, وہ قرآن کی ایک آیت ہے بنو نظر من القرآن ما ہوا شفا ہوں و رحمۃ للمؤمنین, نہیں یہ ایک آیت ہی ہے, یہ بھی آیت ہے بنو نظر من القرآن ما ہوا شفا ہوں و رحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ایک آیت ہے, اس کے اندر ایک پیغام ہے, ایک میسیج کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے اور کافروں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو. دوسری آیت اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, ہے کوئی مضطر جو پکارے تو خدا اس کو جواب دے. اچھا اصل میں اس آیت کے اندر ایک پیغام ہے, ایک آیت جوالی عملی کا میں تفسیر کا لیکچر سن رہا تھا تو وہ مستر کی تشریح کر رہے تھے کہ مستر کون ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مستر سے مراد یہ ہے کہ انسان حالت اضطراری میں آ جائے, اضطراری کیفیت جیسے ایمرجنسی کی کیفیت, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آپ کیا کریں گے, اس کو فوری طور پہ لے کے جائیں گے کہیں بھی کسی کارڈیو کے ہاسپٹل میں پہنچائیں گے. تو حالت اضطراری, تو مستر وہ انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں جو بھی اس کے ساتھ ہیں اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی اس کو نہیں کر سکتا سوائے خدا کے, ہر طرف سے مایوس ہو کر سارے رشتوں کو توڑ کے اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں مستر. اور انسان جب مستر ہوتا ہے تو خدا اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, اس کا مطلب یہی کہ مستر ہونا شرط. اچھا ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مستر نہیں ہو رہے ہیں, ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے تو بہت سے جگہوں پر اپنی امیدیں باندھ رکھی ہیں, کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے, فرض کریں وہ خدا سے بھی دعا کر رہا ہے, خدا سے بھی کر رہا ہے صبح شام دوپہر, خدا سے بھی دعا کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے, اس سے بھی بات کرتا ہے اس سے بھی بات کرتا ہے, کہتا ہے یار کچھ لے دے کے ہو جاتا تو لگا دو, کہیں سفارش لگ سکتی ہے تو وہ کرا دو, بلا جو بھی طریقہ ہو سکتے ہیں, ایک نمبر دو نمبر سب سے تیار ہے وہ نوکری لینی ہے اس کو. صحیح, کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ ہومیوپیتھک بھی کر رہا ہے, وہ ایلوپیتھک بھی کر رہا ہے, وہ حکیم کی جڑی بوٹی بھی استعمال کر رہا ہے, جھاڑ پھونک گنڈا تعویذ اس بازار میں چلا گیا وہاں چلا گیا, یہاں سے اس نیاز میں گیا, یہاں سے یہ اٹھا لیا وہاں سے سیب اتار لیا, یہاں سے مختلف 150 طرح کی منتیں اس نے مان لی. اس کے بعد فرض کریں کہ شادی کے 10 سال بعد اولاد ہوگی, اس کو کیا پتہ کیسے ہوئی, ہومیوپیتھک کی وجہ سے ہوئی ہے, ایلوپیتھک کی وجہ سے ہوئی ہے, جھاڑ پھونک کی وجہ سے ہوئی ہے, یا پھوڑیا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے, یا سیب نکالنے کی وجہ سے ہوئی ہے, یا یہ نظر ماننے کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ فلاں منت کی وجہ سے ہوئی ہے, اس کیا پتہ بھائی, یا یہ کہ اپنے ڈیو ٹائم پہ ہوئی ہے. تو ہم مستر نہیں ہو پا رہے, ہم نے غیر خدا سے اپنے روابط کو منقطع کر نہیں پا رہے کہ اس طرح متوجہ ہو جائے, تو ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ حل نکالا ہے. ہر چیز کا ہر کام کو کرنے کے ہمارے دو طریقے ہیں, طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. طریقہ نمبر ایک سے ذرا مشکل سے کام ہوتا ہے, طریقہ نمبر دو اختیار کرتے ہیں وہ شارٹ کٹ ہوتا ہے. تو اب ہم نے حل یہ نکالا کہ یہ جو آیت ہے نا اما یجیب المضطر اذا دعا, اس کو 7 مرتبہ پڑھ لو, 9 مرتبہ پڑھ لو, 11 مرتبہ پڑھ لو, تو اس سے آپ کا کام ہو جائے, آپ مضطر نہیں ہو رہے. نہیں یوں سمجھیں میرا گلا خراب ہے اور ڈاکٹر نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ آپ صبح شام یہ ٹیبلیٹ کھائیں اور گرم پانی کا غرارہ کریں, ڈسپرین ڈال کر کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے بچیں, پرہیز کریں. اچھا یہ میں کر نہیں رہا ہوں عمل, اس کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں, میں اسی نسخے کو پڑھ رہا ہوں, صبح شام یہ ٹیبلیٹ کھائیں, ڈسپرین کا غرارہ کریں, کھٹی اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں. 7 مرتبہ پڑھ رہا ہوں, 9 مرتبہ پڑھ رہے ہیں, 21 مرتبہ پڑھ رہے ہیں, 70 مرتبہ پڑھ لیں. آپ تو نسخہ پڑھ رہے ہیں اصل میں, اس نسخے پر عمل نہیں کر رہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں اس طرح ہو جائیں. تو بس آخری جملہ یہ ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ کبھی بھی عمل کا نعم البدل نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عمل نہ کریں اور دعا کریں, عمل کریں ساتھ ساتھ دعا کریں, ورنہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اپنے حصے کا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں. ٹھیک ہے, باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ روک دیتے ہیں. کوئی ضروری سوال ہے تو آپ کر لیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں یہ بھی ہے, یہ بات صحیح ہے, ویسے غلط نہیں ہے. روایت کے اندر یہ بات آئی ہے, ریسنٹ میں آئی ہے کہ وہ دعائیں جو مستجاب نہیں ہو رہی, قبول نہیں ہو رہی, ان کا بھی اجر ہمیں ملے گا. وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ دعا کریں. دعا نہیں کرنے کو قرآن کریم نے تکبر کی علامت قرار دی, یا مایوسی, رحمت الہی سے مایوسی. اس لیے دعا کی تاکید کی گئی ہے. اور دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے, اور یہ بات صحیح ہے کہ آخر اس کا اجر ملے گا. لیکن ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہی بات ہے پھر بھی آپ مانوی چیزوں کو طلب کریں نا زیادہ, اور مادی چیزوں کے اندر ایک پروویژن رکھیں کہ اگر شر کا پہلو ہو تو خدا کوئی نہ کریں. ہم خود اگر غور کریں ویسے گزشتہ 5 سال 10 سال 20 سال میں کہ کبھی کوئی دعا ہم کر رہے تھے خدا سے اور پوری نہیں ہوئی ہماری, اس وقت ہمیں وہ بات بہت بری لگ رہی تھی. پر اس کے لیے ہم یہ غور کریں کہ ہم نے فلاں جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا, جاب نہیں ملی تو کافی مایوس ہوئی ہم. آج ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہوا یار وہاں جاب نہیں ہوئی, یہ جاب زیادہ اچھی ہے جو ہم کر رہے ہیں. جاب ہے, رشتہ ہے, فلاں جگہ رشتہ دیا نہیں ہو, اس پر وہ بہت بری لگی بات. بعد میں انسان سوچتے اچھا ہوا وہاں نہیں ہوئی. تو بعد میں چیزیں ظاہر ہوں نا ہمارے سامنے, کتنی ایسی چیزیں ہیں جو جس میں خدا نے ہمیں ناکام بنا دیا, اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں بس جاتے ہیں. دیکھیے وہ ہے ذکر, اس کو کہتے ہیں ذکر. ذکر کا کانسیپٹ بھی بڑا غلط ہے ہمارے یہاں. ہم ذکر کا مطلب یہ سمجھتے لے کے بیٹھ گئے سبحان اللہ الحمد للہ کچھ پڑھنا. ذکر یعنی یاد دہانی, یاد کرنا. ذکر الہی یعنی خدا کو یاد کرنا. جب ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اس پر خدا کو یاد کریں, یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, خدا راضی ہے اس سے. ایک انسان دوسرے انسان کو رشوت دے رہا ہے, دوسرا انسان لے رہا ہے, یہ لینے کا ارادہ کر رہا ہے, اٹس اے فریکشن آف اے سیکنڈ جس میں ایک انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. ایک چھوٹا سا لمحے میں اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اگر اس نے کہا لائیے ہو گیا, ختم ہو گئی بات. اور اسے کہا نہیں میں نہیں لے رہا, پھر بھی ختم ہو گئی بات. یہ تو نہیں ہو سکتا لینے کے بعد کہ نہیں میں نہیں لے رہا وقت, یہ تو نہیں ہوتا. تو یہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ انسان اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خدا کو یاد کرے. اس وقت خدا یاد بھی آ جائے نا انسان جھڑک دیتا ہے. ہاں ثابت قدمی کے لیے دعا کرے. لیکن اس وقت پھر وہ غالب نے کہا ہے آئے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا, اس وقت یاد نہیں کرنا چاہتا. وہ ہے اصل میں ذکر, وہ خدا کو یاد کر لوں. اس کے بعد تسبیح لے کے بیٹھ گئے, یہ غلط کام کر لیا, اس پر خدا کو یاد نہیں کیا, اب تسبیح لے کے بیٹھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ استغفر اللہ. اللہ نے کہا نا ادعونی استجب لکم, تو مجھے پکارو میں جواب دوں گا.
ٹھیک ہے، خدا پکارے جیسے امام حسین نے،
تو میرا ذکر کب ہے؟ تمہارا ذکر کروں گا نا،
جیسے امام حسین نے پکارا، اصل میں خدا کی طرف سے خدا کی پکارا، خدا نے کہا کہ مدد کے لیے ہم پر واجب ہے مدد کرنا، کسی مظلوم کی تو یہ خدا کی پکار ہے، خدا کہ کوئی مستحق جو مدد مانگتا ہے اصل میں وہ مدد کر رہا ہے خدا کے کہنے پہ جو دینے والا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ خدا کی طرف سے ہی پکارا ہے،
سمجھا ہے؟
کسی موقع پر جو ہے ہم تو پکارتے ہیں اپنی حاجات کے، کئی واجبات میں اور کہیں جو فرائض میں جو اگر کہیں موقع ملتا ہے تو اس موقع پر جو وہ واجبات آتے ہیں خدا کی طرف سے جو ہے وہ ایک پکار ہی ہوتی، ہمیں جو ہے جگانے کے لیے اب اس طرف آؤ،
نہیں وہ آپ پکار کو کسی اور معنی میں لے رہے ہیں، وہ وہ مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس وقت کشمیر کے لوگ پکار رہے ہیں، فلسطین کے لوگ پکار رہے ہیں، بحرین کے لوگ پکار رہے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے، یہاں جو بات ہو رہی ہے نا وہ کچھ اور ہے، یہ ہم انسان اور خدا کے درمیان رشتے کی بات ہو رہی ہے، وہ پکار وہ صحیح ہے، وہ ہماری ذمہ داری کو تعین کرنے کے لیے، اگر وہ خدا کو بھی پکار رہے ہیں، جیسے خود قرآن کریم کے اندر ہے وہ مستضعفین بچے عورتیں بوڑھے جو پھنس گئے ہیں دشمن کے چنگل میں اور وہ خدا سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ کسی کو بھیج دیں ہماری مدد کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک فرض بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو قاتلو تم کیوں قتال نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے، وہ ایک پہلو ہے، وہ تکرار جو ہے میں دوبارہ کہہ دوں کہ دیکھیں جو باتیں میں نے کی ہیں وہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، وہ سوچنے کے لیے ایسے میں نا کہ انسان اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اچھا مستحبات میں اس طرح الاؤ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جو دعائیں احمد تائرین سے نہیں آئیں وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی پڑھ سکتے آپ، یہ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پریفر کرنا چاہیے کس کو، احمد کی دعاؤں کی ہاں کوانٹٹی میں بھی ہے، کوانٹٹی میں بھی کوشش کرنا چاہیے جتنا انہوں نے پڑھا اتنا ہی ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن کیفیت پیدا کرنے کے لیے جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، پیور تو شکل یہی ہے کہ اگر امام نے کہا ہے تین مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی، آپ نو مرتبہ کیوں پڑھ دیں، لیکن کیا نو مرتبہ پڑھنا غلط ہے یا گناہ ہے یا نو، یہ نہیں کہہ رہا میں، یہ پھر فتویٰ ہو جائے گا نا، یہ تو میں نہیں دے سکتا، اگر کوئی نو مرتبہ کہہ رہا ہے تو پندرہ مرتبہ کہہ رہا ہے بہتر ہے، وہ اصل میں کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے، ورنہ جب امام کہہ رہے ہیں تین مرتبہ تو آپ کو نو مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت، آپ کیوں ایکسٹرا ایفیشنسی دکھا رہے ہیں، تین ہی کافی ہے، امام نے تین مرتبہ کہا تین مرتبہ، یا سری رضا امام نے ایک مرتبہ کہا آپ ایک مرتبہ کہا، لیکن چونکہ ہماری کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کو بار بار کہتے ہیں، اور چونکہ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، کیونکہ ایک ہی آدمی پڑھ رہا ہے باقی لوگ دیکھ رہے ہیں دوہرا ہی نہیں رہے، تو کبھی روک کے ان کو شامل کرواتے ہیں، یہ جو ہے ایسا کر رہا ہوں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن وہ جو مثال میں نے آپ کو دی نا وہ مثال دوسری ہے، اس مثال میں تو اس نے اضافہ کر دیا نا، وہ تو یعنی اگر فرض کریں اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں بھی ہے، پھر بھی ایک امام کہہ رہے ہیں یہ پڑھو، وہ اپنی پیشن سے دکھا رہا ہے، اس نے ایک جملہ کا اضافہ کر دیا، یہ تو آپ ایک طالب علم سے کہیں گے نا یہ لکھو، اس نے کچھ اور بھی لکھ دیا، آپ کہیں گے یہ کوئی لکھا، میں نے کہا تھا لکھنے کے لیے، مطلب اٹس اے سارٹ آف ڈیفائنس کہ آپ امام کہہ رہے ہیں یہ کہو تم اضافی کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو
لیکن جب میں نے دیکھا کہ میں نے امام کو پڑھا، ٹھیک ہے، امام کو پڑھتے دیکھا کہ امام نے مجھ سے زیادہ اچھی سے قبر ہے،
جی
ہاں یہ بات ہے کہ ہم ہماری سوچ اپروچ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے.
جی ہاں
جی جی بالکل لیکن
پھر بھی مطلب معاملہ نہیں کر سکتے
سامنے رکھتے ہیں اس سے تو کانٹرڈکٹ نہیں کریں گے آپ کے خدا
صحیح ہے اس کو کون منع کر رہا ہے تو منع کسی نے کیا بھی نہیں ہے آپ تو اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں نا کہ امام نے کہا کہ یہ وہ تو ایک دوسری بات ہے نا اس نے جملہ اضافہ کر دیا لیکن اگر اس کو اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو کا بھی دیکھیں کہ اگر امام نے تین مرتبہ کافی سمجھا یا ربی کہہ رہا ہے تو آپ کو نو دفعہ کہنے کی ضرورت کیا ہے ایک بات ہے نماز ہے جس میں آپ 70 مرتبہ کہتے ہیں یا کہ نہ بولو یا کہ نستعین ٹھیک ہے آپ 100 مرتبہ کہہ رہے ہیں غلط ہے نا جب آپ کو کہا گیا 70 مرتبہ کہنا ہے تو 70 مرتبہ کہیں 100 مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں
نماز اور دعا میں تھوڑا سا الگ
ہے ہاں نماز اور دعا میں
ایک فرق ہے کام اور ایک اوپن گراؤنڈ ہے کیا دعا اوپن گراؤنڈ نہیں ہے آپ ہی کہہ
رہے ہیں نہیں دعا اوپن ہے صحیح آپ نے جو بیسک ڈیفینیشن
بتائی تھی وہ بڑی اسٹرانگ ہے اس کے نیچے ساری
دیکھیں جو باتیں میں نے کی ہیں نا وہ صرف سوچنے کے لیے غور کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس پہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کی فلاسفی کے اندر رہ کے کریں ایک جگہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کچھ لوگ ناراض ہوئے ابھی ابھی ریکارڈنگ ہوئی کہ یہ جو میں نے مثال دی نا آنسو کی میں نے کہا ایک آنسو ہے آلودہ گناہوں سے آلودہ آنسو ایک آنسو ہے فراق امام زمانے والے ایک آنسو ہے امام حسین علیہ السلام کے ایک پاکیزہ آنسو ہم کیا کہتے ہیں آنسو میں شرک کر رہے ہیں اس آنسو کو اس آنسو کے ساتھ ملا رہے ہیں اس آنسو کو اس آنسو کے ساتھ ملا رہے ایک صاحب کہہ لیں گے نہیں یہ کیوں کہہ دیا آپ نے میں نے کہا اچھا سر الفاظ صحیح نہیں ہے مان لیا ٹھیک ہے یہ بات دیکھیں یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسرا والا آنسو کب آئے گا وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا ہے وہ گلینڈ ہمارے کبھی وہ گلینڈ بھی ایکٹیویٹ ہونا
رمضان میں اور روزے کے دوران اگر ہم پڑھ لیں اور جو کہ وہ لوگ شک و شبہ پیدا کرتے ہیں کہ امام سے منسوخ نہیں ہے فرض کیا کہ اس میں کچھ الفاظ شامل ہو جائیں اس صورت میں یا وہ دعا ہی ایسے مستر نہ ہو اس طرح امام کے الفاظ نہ ہو تو روزے میں فرق پڑے
گا نہیں اگر تو اس سے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ امام کا قول ہے معصوم کا قول ہے پھر تو روزے میں فرق پڑ جائے گا ظاہر ہے نے نہیں کہا آپ کہہ رہے لیکن اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اس کو ایک دعا کے پوائنٹ آف ویو سے بیان کر رہے ہیں مثال کے طور پہ بعض دعائیں قرآن کی دعائیں ٹھیک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قرآن یہی تک ہے نا وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان یہ قرآن میں تو نہیں دیکھو گے جس آپ نے خود ہی اضافہ کر دیا تو اگر کسی کے ذہن میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن تو نہیں ہے وہ تو قرآن میں اضافہ کہلائے گا لیکن اگر آپ چونکہ قرآن کے طور پہ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ دعا کے طور پہ پڑھ رہے ہیں آپ دعا کے طور پر پڑھ رہے ہیں، اگر دعا کے طور پر ہی پڑھ رہے ہیں تو بس خداوند عالم نے جب وقنا عذاب النار ہی کافی سمجھا تو آپ کو کیا ضرورت ہے دو چار اور عذاب کو شامل کرنے کی؟ اس میں اگر دعا کے نیاز سے کر رہے ہیں تو کوئی حج نہیں، صحیح، لیکن اگر اس سے فال منسوخ ہو رہا ہو تو پھر تو نہیں ہوگا۔ وہ ایک الگ دعا ہے نا، وہ خود ایک مستقل دعا ہے، اس کو بیچ میں ہاں امام نے تو اس کو بغیر اس کے پڑھا ہے، ہم بیچ میں اس کے اتنا پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپلیکیشن بیچ میں ڈالنے ہیں۔ نہیں میں نے کوئی نہ میں نے نگیٹو کہا نہ میں نے پازیٹیو کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں مانگی گئی ہے تو ہمارے علماء نے ایک چھوٹی دعا اس کے بیچ میں ڈال دی کہ یہ پڑھتے رہو، اور وہ تو پازیٹیو میں اس لیے صرف اس کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی چیز مانگی گئی ہے جو مانوی چیز ہے، جو مادی نہیں، جہنم سے نجات۔ بس وہی ہے جس طرح قرآن ہے نا، جس طرح قرآن ہے، نماز ہے، اس پر دل لگانے کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر اس کے ہم مفہوم کو سمجھیں، فلسفے کو سمجھیں، ترجمے کو سمجھیں تو ذرا ہم متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ترجمے سے فرق پڑتا ہے، شرح لکھی گئی دعاؤں کی، شرح لکھی علماء نے، شرح ہے باقاعدہ ایک ایک لفظ کی شرح۔ اصل میں ہم لوگ دعائیں جو ہیں وہ کوئی منتر سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں دعائیں جو ہے منتر سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ کریں گے یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک پیغام ہے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہوگا۔ امام نے عربی پڑھی تھا، ہم اس کو ترجمہ پڑھے نا، اگر ترجمہ پڑھ رہے ہیں ترجمہ سمجھ کے عربی پڑھ لیں، ترجمے میں کچھ مسائل تو
سمجھنا اور
لیکن جو اس کے اندر ڈیلیکیسی ہے نا وہ اردو میں نہیں آ سکتی۔ دیکھیے کسی بھی لٹریچر میں جو ایک ڈیلیکیسی ہوتی ہے، صحیح ہے، وہ آپ کی بات سمجھ گیا،
ٹھیک ہے، اور
ساری باتیں صحیح ہیں،
میں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتا اپنے تمام کوتاہیوں کو، تمام کوتاہیوں کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے آپ کیسے معاملے کو بتائیں؟
یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے ذریعے نا آپ اس کے میننگس کو سمجھ سکتے ہیں، ہے نا، میننگس کوڈ بی ٹرانسلیٹڈ، ٹھیک ہے، جیسے قرآن کا ترجمہ ہے نا، پتھال نے کیا، اس نے نام رکھا ہے ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف گلوریس قرآن، تو آل ٹرانسلیشنز آر ان فیکٹ ٹرانسلیشنز آف میننگز آف قرآن۔ اچھا واٹ از ٹرانسلیشن آف قرآن؟ تو ٹرانسلیشن آف قرآن از ناٹ پاسبل، کیونکہ آپ میننگس کو تو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی ڈیلیکیسی کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، تو وہ اس کی ایک خوبصورتی ہے نا، جیسے آپ مثلا آپ غالب کے اشعار کو انگلش میں پڑھ لیں، شیکسپیئر کے ڈرامے کو اردو میں پڑھ لیں تو کہانی سمجھ لیں گے آپ، لیکن جو اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے، لطافت ہے، اس لطافت کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہے نا، وہ لطافت ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ تو اسی زبان کے اندر ہے۔
نہیں میں اگری کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے, صحیح میں تو کہہ رہا اگری کر رہا ہوں, بالکل صحیح ہے. بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے بہت بہتر ہے سمجھ کے پڑھیں. لیکن جو سمجھ کے پڑھیں, جب آپ کسی بھی چیز کے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں, قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں, دعاؤں کا ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کے اسٹیٹس کو سمجھیں نا کہ اس کے ٹرانسلیشن کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کے مطابق پھر آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ جی عربی نہ پڑھیں, یہ پڑھ لیں. ہاں تو وہ اس کے اندر ایک ڈیلیکیسی ہے, وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا. سمجھنا تو بہرحال ضروری ہے, سمجھے بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا مانگ رہے ہیں خدا سے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, دیکھیں کسی بھی لٹریچر کا کوئی بھی ماسٹر پیس ہوتا ہے, تو جب تک آپ اس زبان میں مہارت حاصل نہیں کریں گے اس ماسٹر پیس سے وہ لطافت حاصل کر ہی نہیں سکتے. شیکسپیئر ہو یا غالب ہو یا کوئی اور ہو, کانٹ ہو یا ہیگل ہو, ضرورت نہیں عام آدمی کی. عام آدمی مفہوم سمجھ کے اپنا کام چلا لے, ٹھیک ہے. یہ تو بات اس لیے ہو رہی ہے نا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ترجمہ سے پڑھ لیں تو سارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے. نہیں حاصل ہوں گے, بیشتر مقاصد حاصل ہو جائیں گے, لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو حاصل نہیں ہوں گی, یہ ذہن میں رہے. وہ دوسرے سے حاصل ہوں گے. ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے. نہیں ہڈن کی بات نہیں ہو رہی ہے, سیدھے سی بات. آپ جو ہے وہ غالب کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں, ویسے نہیں اسٹوپڈ ہارٹ واٹ ہیپنڈ ٹو یو, دل نادان تجھے ہوا کیا ہے. نہیں آپ صحیح طرح سے ترجمہ کر لیں با محاورہ, تو پھر بھی وہ مزہ نہیں آئے گا. ہاں وہ چیز ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. ابھی وہ کہہ رہے تھے دعائے مجیر, آپ دعائے مجیر میں دیکھیں جو ردم ہے وہ اردو میں نہیں آ سکتی, الفاظ ہی نہیں ملیں گے والے. تو وہ بھی تو ہے نا اس کے اندر, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. تو ٹھیک ہے مانا سمجھ لے گا انسان اپنی جگہ, لیکن وہ ردم جو ہے وہ اصلی ٹیکسٹ کے اندر ہے, اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر ہے. ہاں اسی لیے دنیا میں ہر جگہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو, مطلب یہ سی بات نہیں ہو رہی, ٹرانسلیشن کو ہمیشہ سیکنڈری سورس سمجھا جاتا ہے. ٹرانسلیشن از ناٹ پرائمری, ٹرانسلیشن از آلویز اے سیکنڈری سورس. اسلام کریم میرے خیال میں دعائیں اسلام تھی ماں زمانہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.